فرماتے ہیں کہ مار کہ اللہ تعالی شانوں کی یاد ہی ایمان کا کل سرمایہ ہے، یعنی بندہ اللہ تعالی کو یاد رکھے یہ حاصل ایمان ہے. اور میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس یاد کے معنی یہ ہے کہ جس بات سے اللہ تعالی خوش ہو اس کام کو کرنا، اور جس بات سے ناراض ہو اس کو کام کو نہ کرنا، یہ یاد ہے. فرمائے ایک ہے یاد مثبت، ایک ہے یاد منفی. یاد مثبت تو یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے، اور یاد منفی یہ ہے کہ جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ نہ کرے. کیونکہ نہ کرنے کے کام کے وقت میں ان کام کو کر رہا، یہ بھولنا ہے اللہ. ان کی یاد میں فرماتے ہیں کہ ایسی لذت ہے کہ ہر فقیر ان کی یاد کی برکت سے بادشاہ بلکہ رشک سلاطین ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کی یاد میں بیٹھے ہر ایک جو ان کی یاد میں بیٹھے ہر ایک سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. جس وقت بندہ کسی چٹائی پر اپنے اللہ کا نام پہ پاک لیتا ہے تو اس وقت وہ چٹائی یا بوریا بادشاہوں کے تخت کے لیے قابل رشک ہے. کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں سے بڑھ کر لذت اور مزہ اور نشہ اپنی یاد میں وقت گزارنے والوں کو اور اپنے یاد کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. بلکہ دنیا کے سلاطین تو افکار دنیاویہ سے غمگین رہتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کو تو فکر اور غم ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی فکر ان کو یہ لگی ہوتی ہے کہ ہمارے تاج کو اور ہمارے تخت اور سلطنت کو کوئی چھین نہ لے. اور یہ فکر اور یہ غم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر وقت غمگین رہتے ہیں، اور اسی فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. تو قصہ گو مقرر کرتے ہیں تاکہ قصے سن کر نیند آ جائے. اور اس کے برعکس اللہ والوں کی سلطانیت عجیب اطمینان اور بے فکری کی ہوتی ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں ایک شخص سو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کی نظر پڑی تو فرمایا کہ ارے ظالم، یہ کون ہے جو سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ. تو وہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت، روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے جو اس وقت سو رہا ہے، 6 مہینے ہو گئے اس کو نیند نہیں آئی، آج آپ کی مجلس میں اس کو نیند آئی ہے، خدا کے لیے اس کو سونے دیجئے. تو کیا یعنی پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو تو کیا اطمینان، کیا چین، کیا سکون عطا فرماتے ہوں گے، ان کی صحبت میں رہنے والوں کا یہ عالم ہے کس چین، سکون اور اطمینان مل رہا ہے، تو ان کو کیا لذت اور مزہ ملتا ہوگا، اور ان کے سکون کا اور اطمینان کا کیا عالم ہوگا. لذا اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے محبوب حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بھی بے پرواہ ہیں، اور ذکر محبوب کی لذت نے ان کو دنیا کے تمام مشاغل سے مستغنی کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو اپنے معمولات اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت ہے، اس میں تمام دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر کہ جی اذان ہوئی، اب تمام مشاغل کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ گئے. یہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یاد حق آمد غذا این روح را، مرہم آمد این دل مجروح را. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے روح انسانی کی اصل غذا ہے، یعنی انسان کی جو روح ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. قلب مجروح یعنی عشق حق سے جو دل زخمی ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد بمنزل مرہم کے ہیں. یعنی جیسے اگر کسی کہ زخم میں تکلیف ہو مرہم لگاؤ تو اس کو راحت سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی کی خاطر گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی جیسے زخمی ہو چکے ہیں, تو ان زخمی دلوں کی جو مرہم ہے وہ ذکر اللہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور میرے مرشد نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے لیے جو ذکر اللہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مچھلی کے لیے پانی کتنا ضروری کہ ایک لمحہ پانی سے دور رہنا تو دور کی بات ہے, ایک لمحہ پانی سے دور رہنا تو دور کی بات ہے, وہ تھوڑے پانی میں بھی برداشت نہیں کرتی. بلکہ جب گرمی کے زمانے میں سورج کی گرمی سے پانی کی ظاہری سطح جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر مچھلی کیا کرتی ہے, غوطہ لگا کر پانی کی گہرائی میں چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی کی ٹھنڈک سے اس کو اطمینان ملتا ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس طریقے سے لیے پانی مچھلی کے لیے ضروری ہے, اور پانی صرف تھوڑا نہیں بلکہ پانی میں کی گہرائی ان کو لیے چاہیے, تھوڑا پانی نہیں, فرمایا اسی طرح سے اللہ والوں کی جو جان ہے ان کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب کی مچھلیاں ہیں. لہذا جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی, اسی طرح سے یہ روحیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر رہ نہیں سکتی. اور پھر یاد تھوڑی نہ ہو کہ چلو تھوڑی یاد کر لی, یعنی اس کی ایک مثال تو یوں ہے کہ تھوڑا سا یاد کر لیا اور تھوڑا سا ذرا اپنے دل کا مزہ بھی لے لیا کہ چلو بھائی اخبار میں اخبار بینی نہیں, یعنی اخبار صرف پڑھ کے نہیں ذرا اخبار کو دیکھ کر بھی تھوڑا سا مزہ لے لیں, یا چلو اب اتنی دیر تھک گئے. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کو دیکھا اچھے تہجد گزار صوفی اور ماشاءاللہ داڑھی اور شلوار ٹخنے سے اوپر ذاکر شاغل آدمی, ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ریڈیو سن رہے اور ریڈیو میں ٹن ٹنا ٹن سن رہے. حضرت پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہا تو ذرا دل بہلا رہا ہوں, ذرا تھک گیا تھا میں فریش ہو رہا ہوں فریش. جیسے ہمارے یہاں ایک گانے والی تھی, وہ مردود کیا کہتی ہے کہ مردودہ کمبخت کہتی ہے کہ یہ جو موسیقی ہے نا روح کی غذا ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ کو یہ بات کسی نے نقل کی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک تو بولتی ہے وہ, غلط تو نہیں کہتی. فرمایا کہ ایک اچھی روح ہے پاک روح ہے اور ایک گندی اور خبیث روح ہے. تو موسیقی جو ہے خبیث روح کی غذا ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں ہر وقت اپنے ساتھ کتا رکھتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, لہذا میں کتا اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے. وار حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہیں آپ, آخر کوئی فرشتہ مقرر ہوگا جو کتوں کی روح نکالتا ہوگا, وہی فرشتہ آپ کی روح نکالے گا. اللہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ موسیقی روح کی غذا ہے لیکن پاک روح کی نہیں ناپاک روح کی. اب کیا عالم ہے؟ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے, یہ عالم ہے. یہ ہوتی ہے غفلت کہ انسان بے پردگی کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے نامحرم عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا, یہ اصل رونے کی بات ہے. یعنی ایک آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے تو یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے, کیونکہ گناہ تو سمجھ رہا ہے ندامت ہوگی اس کو اور ندامت ہوتی بھی ہے. زیادہ خطرناک تو یہ بات ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس میں مبتلا ہو, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ جو یہ اللہ والوں کی جو روحیں ہیں یہ مثل مچھلی کے ہیں, اور جس طرح سے پانی کے بغیر یہ رہ نہیں سکتی اسی طرح سے ان کی یہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر رہ نہیں سکتی. لیکن یہ نہیں کہ تھوڑی دیر جو ہے وہ اللہ کی یاد کی, اس کے بعد اپنے نفس کی حرام لذت کے خاطر سے گناہ بدنظری کی یا خیالات پکائے یا اور کسی گناہ میں ابتلا ہوئے. فرمایا ایسا نہیں, جس طرح سے مچھلی ہر لمحہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے
فرمایا اللہ والے کی روحوں کا بھی یہی عالم ہے. علامہ رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق کو اپنے محبوب کے ذکر سے سکون ملتا ہے. بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا خلقتن و فطرتن عاشق پیدا فرمایا, یعنی پیدائش اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے ہماری جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق موجود ہے. یعنی ہر انسان مرتبہ انسانیت میں عاشق حق ہے. حق تعالیٰ نے اس دعوے پر ایک دلیل قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے ہمارے بندو خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارے سینوں میں جو قلوب رکھے گئے ہیں ان کو سکون اور چین صرف ہماری یادی سے مل سکتا ہے. ہم تمہارے اور تمہارے قلوب کے خالق ہیں. ہم نے تمہارے سینوں میں ایسا مسغہ لحمیہ یعنی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جس کی غذا صرف میری یاد ہے. رہی یہ بات کہ پھر اہل سلطنت اور اہل دولت خدا تعالی کی یاد سے غافل ہونے کے باوجود خوش و خرم کیوں نظر آتے ہیں؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی یہ خوشی ہماری ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتی ہے, اور ان کے دلوں کو اگر ٹٹولا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ہرگز مطمئن اور چین سے نہیں ہے. نیز یہ کہ فسق و فجور کی گندگی سے ان کے دل بیمار ہوتے ہیں. قلب سلیم کی غذا صرف ذکر حق ہے. بیمار قلب کا تو احساس بھی غلط ہوتا ہے. جو دل بیمار ہو جائے اس کا تو احساس بھی غلط ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال سے سمجھایا کہ ہم آپ اگر پاخانے کا ٹوکرا دیکھ لیں یا سونگ لیں تو فوراً متلی اور قے بلکہ بے ہوشی تک لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن بھنگی رات دل پخانے کے پاس آتا ہے, اس کے باوجود اس کی بدبو سے اس کے احساس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بس معلوم یہ ہوا کہ اس بھنگی کا احساس سلیم پخانے کی بدبو اور گندگی سے رفتہ رفتہ زائل ہو گیا. اب آپ چاہیں تو تجربے کے طور پر اس امر کو آزما لیں کہ دنیائے مردار کی لذات میں رات دن غرق رہنے والے کسی انسان کو چند دن کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رکھیں اور یہ شخص اللہ تعالی کی یاد میں لگ جائے, بس رفتہ رفتہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا وہ سابق فطری اور طبعی جو ذوق ہے اس کے دل میں بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اسی شخص کو اب ذکر چھوڑ کر مشاغل دنیاوی میں لگنا بہت مشکل اور دوبھر ہو جائے گا. اب اس کے شب و روز غفلت میں نہیں گزر سکتے. اور شب و روز کیا فرماتے کیا مانے, ایک لمحہ اور ایک سانس غفلت میں گزارنا اس کو موت سے بدتر نظر آئے گا. ہر وقت ایک کیفیت حضوری کی اس کے قلب کو میسر ہوگی, گویا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوگا. اسی کر و فر قرب کے سامنے بلا, پھر دنیا فانی کی لذتوں کی طرف اس کا قلب کیسے رجوع ہو سکتا ہے؟ بس فرمایا اس وقت اس کو تمام مجموعہ لذات کائنات مردار نظر آئے گی. یعنی دنیا کی جتنی حرام لذتیں ہیں اس کو مثل مردار کے معلوم ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے ایسی سلطنت قلب کو ملے گی کہ اس کے سامنے ساتوں ملکوں کی سلطنت یعنی سلطنت ہفت اقلیم ہیچ نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ بعض سلاطین کو جب ذکر کا مزہ مل گیا تو آدھی رات کو چپکے سے گدڑی اور فقیری کا لباس اوڑا اور جنگل کو نکل گئے. فرماتے ہیں کہ آدمے کے دل بعشق دہی دمے خوشبوت درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیس. یعنی کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے کے وہ لمحہ وہ سانس کہ جس وقت انسان اپنے دل کو اللہ تعالی کی محبت پر فدا اور قربان کرتا ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سانس بہت مبارک ہے. اور فرماتے ہیں کہ نیک کام کے اندر استخارے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, جماعت سے مسجد میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, ان کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں چونکہ زد عشق حقیقی بر دلش سرد شد ملک و عیالش و منزلش نیم شب دلکے بپوشے دو برف ازمیام نے مملکت بغیر تو. فرماتے ہیں کہ جب عشق حقیقی نے وہ جو بادشاہ کے دل پر اثر کیا تو اس پر ملک اور محل شاہی اور تمام لذتوں کا لطف جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا. بس آدھی رات کو اٹھا گدڑی اوڑی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا. اور بزبان حال یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں یہ جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. تیسرا شعر جو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے شرح کو مکمل، مولانا رومی کی مثنوی کو مکمل کرنے والے مفتی لائی بخش صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام اوچو بر زبان میرود ہر بنے مو از عسل جوئے شود. مولانا کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور شیرینی ایسی محسوس ہوتی ہے گویا میرے جسم کے ہر بال کے سوراخ سے شہد کی نہریں جاری ہو گئی، اور اس لطف کی وجہ اللہ تعالیٰ کا وہی احسان و کرم ہے کہ بوقت آفرینش یعنی پیدائش کے وقت میں ہمارے خمیر میں اپنی محبت اور طلب اور پیاس کی تخم ریزی فرما دی، یعنی ہمارے جسم کے مٹی کے جسم کے اندر اب ایک ایسا دل رکھ دیا کہ جو محبت بھرا دل ہے اور جس کی غذا اپنی یاد مقرر فرما دی. بزرگ فرماتے کہ نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم، نہ ہمیں یہ ذوق شراب ہے، نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم، نہ ہمیں یہ شوق شراب ہے، لب یار چوسے تھے خواب میں وہی ذوق مستی خواب ہے. یہاں کیا مطلب، یعنی ہم بادہ پرست شراب کے عاشق اور شراب کے پجاری نہیں ہیں اور نہ ہمیں شراب پینے کا شوق ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک تجلی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کا ایک مزہ مل گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست نظر آتے ہیں. لہذا یہ جو اللہ کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ کی مستی کا اور کہ جان تک کی پرواہ نہیں ہے، مال آبرو کو قربان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلی کا ایک مزہ مل گیا. یہاں تک کہ ذکر کی لذت ذاکر کو رائے حق میں اپنی جان دینا بھی آسان کر دیتی ہے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہا قضا مرد مجاہد نہ دہت چو بروزت نور تعت چو بروزت نور تارت جان دہت. فرماتے ہیں کہ یعنی بندہ پہلے نان سے یعنی جو روٹی کھاتا ہے اس سے پیدا ہونے والی جو طاقت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے راستے میں خرچ کرنے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، یعنی روٹی کا استعمال کر رہا ہے، پہلے جو روٹی کی طاقت پیدا ہوئی اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے اس کو، وہ کیسے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اور پھر جب اس نان سے پیدا شدہ قوتیں جب اس نے اللہ کے راستے میں تو دی تو میرے مرشد فرماتے گویا اس نے روٹی اللہ کے راستے میں دے دی، یعنی وہ روٹی کھانے سے جو طاقت آئی، کھانا کھانے سے جو طاقت آئی اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، تو نتیجہ کیا ہوا، میرے شیخ فرماتے گویا کہ وہ روٹی اور وہ کھانا ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اب یہ جو اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی، عادت ثانیہ بن گئی، کیا مطلب کہ اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا، اب یہ اس کی عادت ثانیہ بن گئی اور طبیعت ثانیہ بن گئی. تو اس مسلسل مجاہدے سے انوار ذکر و طاعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان جو مسلسل سنت پر عمل کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور وہ جو نور ہے وہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے، روز افزو اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ انوارات الہیہ اس کے قلب و جان پر پوری طرح غالب ہو جاتے ہیں. اب عاشق کا یہ عالم ہے کہ اپنی جان بھی اس کو دینے میں کوئی جو ہے سوچنا نہیں پڑتا، کیوں، اب وہ سب سے لے کر پاؤں تک نورانی اعمال میں ڈوب گیا، اب اس کے لیے ہر لمحہ ہر سانس اللہ پر فدا کرنا یہ مشکل نہیں ہے، کیوں، اب وہ نورانی بن گیا. لہذا اسی غلبہ محبت کے اندر وہ مرد مجاہد اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. میرے مرشد کا شعر فرماتے ہیں یاد حق سرمایہ ایمان ہے، یاد حق سرمایہ ایمان ہے، یاد حق سے ہر گدا سلطان ہے. یاد حق سے ہر گدا سلطان ہے، یاد حق ہی ہے غذا اس روح کی، یاد حق ہی ہے غذا اس روح کی اور مرہم ہے دل مجروح کی. یعنی وہ دل جس پر زخم آ گیا، جراح جس زخمی دل، دل مجروح زخمی دل، یعنی جو اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشقت اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا دل زخمی ہو گیا. تو کیا فرماتے ہیں؟ یاد حق ہی ہے غذا اس روح کی اور مرہم ہے دل مجروح کی، ہے زبا پر ان کا نام ذوالجلال، ہے زبا پر ان کا نام ذوالجلال، شہد کی نہریں ہیں میرے بال بال، شہد کی نہریں ہیں میری بال بال. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالی کے نام کا جب مزہ آیا جسم کے اندر، تو خالق شہد، خالق مدھو، خالق ہنی، اب اس کا نام جو زبان پر نکل رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خالق عسل اور خالق شہد کی جو لذت قلب کے اندر گھلی، تو اس لمحے قلب کے ذریعے سے پورے جسم میں پہنچی. نتیجہ یہ ہے، کیونکہ خون ایک ایک بال کو غذا اور توانائی فراہم کرتا ہے، وہ دل خون کے ذریعے سے غذا فراہم کرتا ہے، اب اس خون کے اندر مٹھاس اور عسل اور شہد کی لذت اور مزہ آ گیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ میرے مرشد فرما رہے ہیں، اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے ہر بال سے گویا کہ دریائے شہد جاری ہو رہا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عاشقین گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر لذت اور مٹھاس ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خالق اصل ان کے دل کے اندر ہے اور ان کے بال بال سے وہ شہد ٹپک رہا ہوتا ہے. لہٰذا اسی کی وجہ سے ان کی گفتگو، ان کا دیکھنا، ان کا چھونا، ہر چیز میں لذت اور مٹھاس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے اور محبت کا یہ مقام عطا فرمائے. لہا قضا مرد مجاہد نا دہن، پہلے تو مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو عاشق ہے، پہلے تو اس کا آغاز اور ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی روٹی کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں فدا کرتا ہے، کہ جو کھانا کھایا اس سے عبادت کی اور اطاعت اور فرما برداری میں لگا، اور پھر جب اس اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے اس کا دل اور قلب جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے، پھر اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر نور آیا، تو وہ چونکہ دل کا کام ہے خون کو پورے جسم کے اندر مہیا اور فراہم کرنا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خون چونکہ پورے جسم میں جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ نور پورے جسم میں چلا جاتا ہے. آئیے جناب، انصاری صاحب کو لے کر آئے، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا عاشق، ایسے بیٹھو ادھر آگے ہو کے بیٹھو نا، یہ جگہ ہے صاحب، ایسے بیٹھے گا کہ چھپے نہیں، دیکھتے بھی رہے اور دکھاتے بھی رہے، ڈبل کام ہو، دیکھنا بھی دکھانا بھی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ بات فرماتے ہیں کہ پہلے جو عاشق ہے، پہلے عاشق کے عشق کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ اپنے روٹی کو اللہ پر فدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کھانے سے اور روٹی سے جو طاقت پیدا ہوئی، اس طاقت کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاتا ہے اور گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھاتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے. اب سنت پر عمل کی خاطر سے لوگ مذاق بھی اڑائیں، کہہ رہے میاں کہ اس زمانے پہ کون سنت پر عمل کرے گا، یہ زمانہ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پہلے وہ یہ کام کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اس کھانے کی طاقت کو اللہ پر فدا کرنے سے نور پیدا ہوا دل میں. اب وہ جو نور دل میں پیدا ہوا، تو دل کا کام یہ ہے کہ پورے جسم کو خون سپلائی کرنا اور فراہم کرنا، اب یہ دل کا کام ہے. اب نتیجہ دل کے اندر ہے، خون کے ساتھ نور موجود ہے. اب ہوگا یہ کہ خون آنکھوں میں جائے گا، تو میرے مرشد فرماتے ہیں وہ نور بھی آنکھوں میں جائے گا، خون کان میں جا رہا ہے وہ نور بھی کان میں جا رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے، چہرے پر آ رہا ہے، ہاتھ میں آ رہا ہے، پاؤں میں آ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم کے بال بال کے اندر وہ پہنچ گیا. اب اس کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک نورانی ہو گیا. اور یہ اس حدیث شریف کے معنی بھی اب سمجھ میں آ گئے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا الی آخرہ، کہ اللہ میرے قلب میں نور عطا فرما. اور ابتدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی سے فرمائی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فجر سے پہلے پڑھا بھی کرتے تھے، مسجد کو تشریف لاتے ہوئے اور تہجد کے وقت میں آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یہ دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا. تو پہلے آپ نے دل ہی کا ذکر کیا، کیا مطلب؟ کیونکہ دل جو ہے، میرے مرشد فرما چونکہ دل خون سپلائی کرتا ہے، تو اب جب دل میں نور آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے جسم کے اندر نور چلا جائے گا. لہذا دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں کے اندر نور، چہرے کے اندر نور، وفی لحمی نورا میرے گوشت میں نور عطا فرما، وفی شعری نورا میرے بالوں میں نور عطا فرما، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، مجھے سراپا نور بنا دیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا خلاصہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا خلفی نورا، امامی نورا، خلفی نورا، یمینی نورا، شمالی نورا، فوقی نورا، تحتی نورا، لحمی نورا، دمی نورا، شعری نورا، یعنی خون میں بھی نور ہو، گوشت میں بھی نور ہو، اور میرے بالوں کے اندر بھی نور ہو، میری آنکھوں میں، میری سماعت میں، میرے ایک ایک چیز میں نور ہو. اور فرمایا کہ اللہم اعطنی نورا، مجھے سراپا نور بنا دیجیے. یہ ہے اس حدیث شریف کے معنی. لذا جب اب اس عاشق کی ذکر کی برکت سے اس روٹی کو چونکہ اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیا، اب وہ دن میں نور آیا، اس سے وہ پورے جسم میں چلا گیا، اب وہ نور اتنا بڑا، اب عشق کا دوسرا مقام شروع ہوا. پہلا مقام تو کیا؟ لہا قضا مرد مجاہد نادہن، کہ پہلا مقام تو یہ ہوا کہ اس مرد عاشق نے روٹی کو اللہ کو دیا. اب پھر دوسرا مقام کیا آیا؟ چو بروزت نور تاج، بڑھتے بڑھتے وہ نور سر سے لے کر پاؤں تک نورانی ہو گیا، اور وہ نور بڑھ گیا اطاعت اور فرما برداری کا. چو بروزت نور تاج، اب وہ نور بڑھ گیا، اب کیا ہو گیا؟ جا جہد، یہاں تک کہ محبت کے جذبے کے اندر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور جان بھی لٹا دیتا. یہ ہے اس کے عشق کا انجام. عشق کا آغاز تو کیا ہوا؟ کہ اپنی ہر لمحہ ہر سانس کو اللہ کی یاد میں گزارا، اور انجام یہ ہوا کہ اس اللہ کی یاد کی خاطر سے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. یہ ہے عاشق کا مقام. لہٰذا مرد مجاہد نہ دہت، لہٰذا اسی طریقے سے وہ مرد عاشق جو ہے وہ روٹی کو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. کیا مطلب؟ روٹی دینے کے معنی یہ ہے کہ روٹی سے جو کھانے سے جو طاقت پیدا ہو، اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے، نا فرمانی میں نہ لگائے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا متقی آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اور اس اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ہمیں بھی اجر ملے گا، اور نافرمان ہوگا وہ نافرمانی کرے گا، اور اس کے گناہ کا وبال ہمارے اوپر بھی آئے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ عشق کا پہلا مقام تو یہ کہ وہ اپنی طاقت کو جو کھانے سے پیدا ہوئی ہے، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پیدا کرے گا، اطاعت، سنت پر عمل کرنا، اور پھر جب محبت، اس کو عشق کا جادو جب سر چڑھ کر بولنے لگے گا، عشق کا جادو جب سر چڑھ کر بولنے لگے گا، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ چو بروزت نور تاج، کہ جب وہ جو روزانہ اور بڑھتے بڑھتے نور اس مقام پر اس کو لے جائے گا کہ پھر وہ جان جہد اپنی جان بھی فدا کر دے گا. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. میرے مرشد نے یہ شعر کب پڑھا؟ فرمایا کہ ستر صحابہ کا، ستر عاشقین کا جنازہ احد کے دامن میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ہر جنازہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. بس یہ بے خودی کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بے خودی پیدا ہوتی ہے کہ جب نور کامل ہو جائے، اس نور کامل سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ عشق، یہ فداکاری اور یہ جان نثاری ہماری جانوں کو بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائے. یہ ذکر حق کا مضمون تھا آج حضرت والا کا. حضرت والا کے تین شعر، یاد حق سرمایہ ایمان ہے، یاد حق سے ہر گدا سلطان ہے. یاد حق سرمایہ ایمان ہے، اور یاد حق سے ہر گدا سلطان ہے.
سبحان اللہ.
بادشاہ بھی فقیر بھی بادشاہوں سے بڑھ کر مزہ پا رہا ہے, بادشاہ نہیں اس سے بڑھ کر مزہ, کیونکہ بادشاہ کے مزے کے ساتھ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی لذت اور مزے کے ساتھ اپوزیشن کا ڈنڈا بھی ہے. دادا وہ مزہ کیسے لینے دے گا؟ دادا اپوزیشن کے ڈنڈے کے بغیر لذت مزہ ملتا ہے, کیونکہ اللہ کے عاشقوں کو اپنی سلطنت کے چھننے کا فرق غم نہیں ہے, اور پھر ان کے جو ہے الیکشن بھی نہیں ہے, کیونکہ یا تو الیکشن کا خطرہ لگا ہوا ہے لذا الیکشن, اور الیکشن کی خاطر سے یا اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر سے ہر کسو ناکس سے اور ہر ایرے غیرے سے جو ہے وہ خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے ہر ایرے غیرے سے, اور اللہ کے عاشقوں کو کچھ نہیں صرف ایک اللہ کو خوش کرنا. اس کے حضرت عجیب بات فرمائی, دیکھو دنیا میں اللہ کے عاشقوں سے بڑھ کر کوئی سکون میں نہیں ہے. اس کی دلیل بھی حضرت نے فرمایا, دیکھو دنیا والوں کو ہزار غم ہزاروں غم لگے ہوئے, وہ کیسے, اس کو بھی خوش کرو 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 اس کو بھی خوش کرو, یعنی ہزار کو خوش کرنا پڑتا ہے, اور اللہ کے عاشقوں کو صرف ایک غم ہے, ایک اللہ کو خوش کرنا بس. فرمایا دیکھو ایک غم ہلکا ہے یا ہزار غم, یہ تو خود عقلی بات ہے کہ ایک غم تو ایک کو خوش کرنا آسان, ہزاروں کو خوش کرنا مشکل. اور فرمایا کہ اور فائدہ یہ ہوتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ایک کو خوش کرنے کی برکت سے وہ خود ہی سب کو خوش فرما دیتے ہیں, یہ فائدہ ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے غم کی مثال اجدھے کی طرح سے ہے. اجدھا جو سانپ بھی کھا جاتا ہے, کھینچتا ہے اور اس کو بھی کھا جاتا ہے, اجگر بولتے ہیں. ہاں بھائی آپ کی زبان میں اجگر بولتے ہیں؟ نہیں. تو وہ اجدھا وہ سانپ وہ اس کو بھی کھینچ لیتا ہے تو وہ اس کو بھی کھا جاتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے مرشد نے فرمایا کہ آخرت کا جو غم ہے مثل اجدھے کی طرح سے, مثل اجدھے کی طرح سے کہ وہ سانپوں کو چھوٹے چھوٹے غموں کو کھا جاتا ہے, یعنی وہ اتنا بڑا غم ہے, ایک غم اٹھا لو اس کی برکت سے سارے غم اللہ تعالیٰ تمہارے غم اٹھائیں گے, تم ان کا غم لے لو تمہارے غم اللہ لے لیں گے. سبحان اللہ, یہ تبادلہ ہو گیا, یہ جو ہے یہ آپس کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا غم لے لو ہم تمہارا غم لے لیں گے. سبحان اللہ, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. واہ واہ, حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. لہذا ایک اللہ کا غم لے لے تو اس کے بدلے میں سارے غموں سے نجات مل جائے گی. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی یاد آ گیا, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے, ان کا غم تو بڑی چیز ہے, ان کا غم تو بڑی چیز ہے, یہ کیا کم ہے کہ صرف اس کی حسرت ملے. غم تو بڑی چیز ہے, اگر اس کی حسرت بھی مل جائے, یہ فکر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم نے وہ غم حاصل کرنا ہے, تو یہ بھی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی یاد ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دیں, اپنا قرب اور تعلق خاص ہمارے قلوب کو منور